الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ بدل جنہ کے ناظرین پروگرام اللہ والے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس پروگرام میں اللہ کے نیک بندوں کے حالات واقعات اور ان کی سیرت و کردار کو بیان کیا جاتا ہے آج بھی اللہ کے ایک بہت ہی عظیم بندے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے مگر پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج جن بزرگ کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اور ان کا کردار کتنا عالی تھا چنانچہ آپ کی لکھنے والوں نے تاریخ لکھنے والوں نے آپ کے کردار کو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ جب بھی سفر سے واپسی تشریف لاتے تو جیسے ہی اپنے بستی کے قریب پہنچتے تو سامان باندھنے والی رسی نکالتے اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیتے جو آپ کے ساتھ ہوتے وہ بھی آپ کے ساتھ پھر اسی کام میں کوئی اللہ کے نیک بندے لگے ہوئے تو وہ بھی لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیتے اب یہ لکڑیاں جمع کر کے کرتے کیا تھے جیسے ہی شہر میں داخل ہوتے اپنی بستی میں داخل ہوتے تو وہاں کے فقراء کو وہاں کی بیواؤں کو مسکینوں کو اپہاجوں کو بیماروں کو نابیناؤں کو اور بوڑھوں کو وہ لکڑیاں پہنچاتے تمام لکڑیاں ان میں تقسیم فرما دیتے اور آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے گویا کہ وہ بزرگ اس حدیث پاک پر عمل کرنے والے تھے خیر الناس من ينفع الناس تم میں بہتر یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع دینے والا لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے اس کے مختلف الفاظ احادیث میں موجود ہیں آپ غور کریں کہ راستے میں سفر سے آتے ہوئے لکڑیاں جمع کرنا اور بوڑھوں اپاہجوں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اب یقینی سی بات ہے کہ لکڑیاں جمع کرنا اسی لیے ہوگا کہ وہ یا تو جو ہے وہ اپنے کھانے وغیرہ انتظام لکڑی جلا کر کر سکے یا اگر سردی ہے تو سردی سے بچنے کا اہتمام کر سکے مگر کوئی صورت تو یہ دونوں ہی صورتیں یہ خیر خواہی امت کی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرنے کی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے وہ نیک بندے جن کے بارے میں آج ہم سن رہے ہیں اور جن کی یہ عادت تھی اچھا ان کی عادت یہ بھی تھی کہ وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے منکسر المزاج اور اتنے نرم دل تھے کہ ایک مرتبہ بستی والوں نے خارشی کتے کو اپنے بستی سے باہر نکال دیا جنگل کی طرف تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خارشی کتے یعنی جس کے جسم پر جو ہے خارش تھی اس کتے کو جنگل کی طرف لے گئے کئی دن تک اس کے ساتھ جو ہے علاج کا سلسلہ کیا اس کے جسم پر علاج کا سارا سلسلہ کیا اس کی دیکھ بھال کی اور جب وہ تندرست ہو گیا تو پھر اسے نہلا کر اجلا کر دیا یہ کیوں کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کیونکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کیونکہ وہ روایت بھی تو موجود ہے نا کہ اپنی بلی کو پیاس سے مار دینے والی اسے کھانا نہ دینے والی عورت جہنم میں گئی اور کتے کو اپنے چمڑے کے موزے سے پانی نکال کر پلا دینے والی وہ جنت میں چلی گئی تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے اور اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو وہ اللہ کے نیک بندے کون تھے بالکل آج ہم جانیں گے وہ ہیں سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ان کے حالات زندگی ان کی کرامات ان کے ملفوظات یعنی آپ کے ارشادات اور آپ کی زندگی کے مختلف احوال کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز عطاری مدنی اللہ پاک ان کو بھی برکت عطا فرمائے فراز بھائی دنیا بھر میں سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے یعنی آپ کے سلسلے کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور آپ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بڑے ہی نامور بزرگ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے المدینہ العلمیہ کے اشتراک سے ایک جو رسالہ بھی آپ کی شان پر شائع کیا ہے فیضان سید احمد کا بھی رفائی، اور اسی طرح دعوت سمی کی ویب سائٹ پر ایک اور اسی طرح کا مقالہ آرٹیکل موجود ہے شان رفائی کے نام سے، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کریم ان کی برکت عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ سیدنا احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی حالت زندگی، ابتدائی تعارف جسے کہتے ہیں کسی شخصیت کا جو ہوتا ہے، ہم نام وغیرہ جاننا چاہتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، وصال کب ہوا، والد کا نام کیا تھا، اس بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان ولایت کو جو اولیاء کرام سے زینت عطا فرمائی ہے اور ان کی کرنوں سے جو عالم کو منور فرمایا ہے، ان میں سے ایک ولی سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، یعنی ان کی سیرت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ان کی ایسی ایسی کرامات، ان کی سیرت کے ایسے واقعات جو اللہ پاک نے انہیں شرف عطا فرمایا، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قدرت پر مزید جو ہے وہ یقین جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ تو آپ کے ابتدائی تعارف میں جو علماء نے لکھا ہے، آپ کا نام احمد تھا اور آپ کے والد کا نام علی تھا اور آپ کے دادا کا نام یحییٰ تھا، اور آپ کے انسسٹرز میں، آپ کے جد امجد میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا رفاعہ، اسی نسبت سے آپ رفاعی کہلاتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں۔
اللہ
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
رفاعی شافعی،
رفاعی بھی ہیں اور شافعی بھی ہیں، اور 15 رجب المرجب 512 سنہ ہجری بمطابق 1 نومبر 1118 یعنی 1118 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ زبردست جو ہے وہ بزرگ ہیں۔ آپ کی جو والدہ ہیں وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ بڑی پارسا عورت تھیں، کیونکہ آپ کی جو مامو جانتے ہیں منصور بتائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، اور ان کی جو بہن تھی وہ بھی پائے کی جو ہے وہ نیک عورت تھی، انہی کے جو ہے وہ شہزادے احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جب والد، جب والدہ نیک ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ احمد کبیر رفائی جیسی پیدا ہوتی ہے، اولاد غریب نواز جیسی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ والدین کا جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر نیک اعمال کرنا اس کے اولاد کو فائدہ پہنچاتا ہے،
اچھی تربیت کرنا،
یعنی یہ تو تربیت تو بعد کے معاملات ہیں، یعنی ان کی اپنی جو زندگی ہے، جو اپنی وہ روٹین گزارتے ہیں اس میں تقوی و پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، تو یہ چیز ان کے آنے والی نسلوں میں کنورٹ ہوتی ہے، ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی جو والدہ ہے وہ ایک ولی اللہ کی بہن تھی، تو ان کا فیضان بھی انہیں جو ہے وہ نصیب ہوا۔ سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی ذہین تھے، اور 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا،
7 ایئرز
میں آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ جو 7 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم بغداد تشریف لے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے جو مامو تھے منصور بتائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جو والدہ تھی یعنی اپنی بہن، ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا، پھر اپنی کفالت میں رکھا، اپنی سرپرستی میں اور اپنی تربیت میں مزید ان کو جو ہے وہ ان کے اندر نکھار پیدا کیا۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ کچھ ابتدائی تعارف ہے۔
ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے بزرگوں کا کہ ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ بزرگوں کے والدین یا والد، ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو جایا کرتا ہے، یعنی وہ بچپن ہی میں یا تو والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں، یا والدہ کا، یا دونوں ہی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے، یعنی جن کے والد اور والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی تو اس میں کتنا حوصلہ ہے کہ جب یہ اللہ کے ولی، اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے مرتبہ کمال عطا فرماتا ہے، تو یہ والد کا انتقال ہو جانا، والدہ کا انتقال ہو جانا، یا والد والدین میں سے دونوں کا انتقال ہو جانا، یہ انسان کے لیے یقیناً غم کا باعث تو ہے اور اس کی زندگی میں رکاوٹ تو کچھ نہ کچھ پیدا ہوتی ہے، مگر ہمت نہیں ہارنی چاہیے بندے کو، بندہ لگا رہے، کوشش کرتا رہے، رب کی رحمت پر امید رکھے، تو اللہ کریم جس نے رزق کا وعدہ فرمایا، زندگی دی ہے، تو اس نے زندگی کے تمام اسباب بھی عطا فرمائے ہیں، تو ہمت کر کے آگے بڑھتا رہے، دنیا میں وہ بڑا مقام پا سکتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو۔ تو جب یہ اللہ کے نیک بندوں کے حالات دیکھتے، پھر یہ اپنے شہروں سے سفر کر جایا کرتے تھے اور پھر اللہ کی راہ میں نکلتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اللہ کریم انہیں مقام رفیع عطا فرماتا تھا۔ تو بہرحال ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں کی سیرت ہمارے لیے درس ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوں۔ یعنی والد کا بچپن میں چلا جانا فراز بھائی، یہ کوئی آسان بات نہیں، یعنی بندہ جب بڑا ہوتا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی اوپر سر پرست ہو جو مجھے لے کر چلے۔ ٹھیک ہے جو بھی ہے مامو ہے یا چچا ہے جنہوں نے تربیت کی، انہوں نے بہت اچھی کی ہوتی ہے مثال کے طور پر، مگر والد پھر والد ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم مصائب و آلام اور پریشانیوں میں بجائے واویلہ کرنے کے اللہ کی رحمت پر امید رکھے، اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ کیا فرما رہے تھے؟
دیکھیں، والد کا چلے جانا ظاہر ہے کہ یہ غم کا باعث تو ہے، لیکن ایسی والداؤں کو بھی جو ہے وہ سلام ہے جنہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور یہ نہ کہا کہ اب میرے پاس سہارا نہیں ہے، میں کس طرح تربیت کروں۔ انہوں نے اس کے حق کو ادا کیا۔ کئی واقعات ہیں کہ تربیت کرنے والی ان کی والدہ ہی تھی۔ غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے تو والدہ سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر والدہ انہیں روانہ کرتی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ اب جنت میں ملاقات ہوگی، روز محشر ملاقات ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، چھوٹی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، لیکن والدہ نے ہمت نہیں آ رہی اور پھر ان کو سہارا دیا۔ لیکن میں اس میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ جس طرح یہاں پر منصور بتائی رحمت اللہ علیہ، جو ان کے ماموں تھے، انہوں نے بھی اس رسپانسبلٹی کو سمجھا، یعنی انہوں نے ذمہ داری سمجھی۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو پھر قریبی رشتے دار پوچھنے بھی نہیں آتے،
وہ بھی منہ پھیر لیتے
ہیں، دو تین دن پوچھ لیا، 40ویں تک پوچھ لیا، چلو سال تک پوچھ لیا، پھر کون کس حال میں ہے، یہ اس کا جو احساس ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز یہاں میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا سمجھا، رسپانسبلٹی لی، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی آگے چل کے ملتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے اور وہ صوفی بزرگ تھے، انہوں نے باقاعدہ باطنی تربیت کی اپنے بھانجے کی، اور ان کی ظاہری علوم کے لیے بھی ان کو بزرگوں کے پاس بھیجا، اساتذہ کے پاس بھیجا، ان کو یعنی کمال تربیت تک پہنچایا۔
تو یہ تربیت اور یہ سارا نظام کفالت، یہ ان کے لیے بھی تو باعث ثواب تھا نا، یعنی کتنا بڑا ثواب جاریہ انہوں نے تیار کیا۔ اچھا، یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی باعث ثواب ہے، اور اس کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اب جس کے والد کا نابالغی میں انتقال ہو گیا، اس کو اگر اپنی کفالت میں لے لیا، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، دینی ماحول اس کو دیا، اور وہ ایک اچھا عالم دین بن گیا، یقیناً یہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اب وہ شاید خود وہ اتنا بڑا نیک کام نہ کر سکے جو تربیت کرنے والا ہے، کفالت کرنے والا ہے، مگر جس کی کفالت کی ہے وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ وہیں ایک بات آپ نے کہی، والدہ کا بڑا کردار ہوتا ہے جب والد کا انتقال ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں فراز بھائی، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ والد نہیں ہے، بڑے بھائی نہیں ہے، والدہ اکیلی ہیں، اور والدہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا دین کا کام کرے، مجھے اس سے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، بس یہ اچھا پڑھ جائے۔ وہ بیچاری نوکری بھی کرتی ہے، گھر میں کچھ جو ہے وہ کام بھی کرتی ہے، کسی طرح بھی اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر وہ چاہتی ہے کہ وہ دین کے لیے کچھ کر جائے۔ ایسی ماؤں کو یقیناً سلام ہے، اور یہ ان کا جو عمل ہے وہ لائق تقلید ہے کہ دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، ان کی زبان پر ایک ہوتا ہے۔ میں اس طرح کے کئی طلبہ کو جانتا ہوں کہ جن کی والدہ اور ان کے والد اگر ہیں خالی، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یا غربت ہے ان کی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ہماری آخرت کا سامان بن جائے۔ اللہ پاک ایسے جذبات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم احمد کبھی رفائی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پر اور دیگر اولیاء کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کرے ہمارے یہاں بھی اس کی کثرت ہو جائے۔ مزید انشاءاللہ احمد کبھی رفائی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ آپ بزرگ ہیں، ہم نے دیکھا بعض بزرگ کی ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد بھی ان کے لیے نیک خواب ہوتے ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ ہوا کہ ان کے لیے کچھ بشارتیں ہوئی ہوں؟
سبحان اللہ، بڑا زبردست سوال ہے، اور واقعی ان کی سیرت کے اندر اس طرح کے چند واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیک یا احمد، تو چونکہ ان کا نام احمد تھا تو مریدین جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو کسی احمد کو یہاں نہیں دیکھ رہے، تو آپ کس احمد کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے، اور جب یہ پیدا ہوں گے تو دنیا بھر کے عبادت گزار لوگ ان کے پاس عاجزی کرتے ہوئے آئیں گے۔ اور پھر اس سے بڑی بشارت آپ دیکھیں، ان کے ماموں چونکہ صوفی بزرگ تھے، یہ کہتے ہیں کہ ولادت سے 40 دن پہلے، یعنی احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے 40 دن پہلے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے منصور، تمہاری بہن کے ہاں ٹھیک 40 دن کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام تم احمد رکھنا، اور فرمایا کہ ان کی تربیت میں بالکل بھی غفلت نہ برتنا، اور ان کو تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت کے جو ہے وہ زبردست عالم دین تھے، علی قاری واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس بھیجنا۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک 40 دن کے بعد میری بہن کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اور ہم نے ان کا نام احمد رکھا۔ تو یہ دیکھیں بشارت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، اور جتنے دن فرمایا تھا اتنے ہی دن پر جا کر ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک زبردست جو ہے وہ بشارت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی،
اللہ والوں کی علم غیب پر بھی تو جو ہے نا کتنی بڑی دلیل ہے نا، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ 40 دن بعد وہ پیدا ہوگا اور اس کا نام احمد رکھنا اور وہ اس کا بڑا مقام ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت عطا فرمائی وہ بالکل بے عینی ظاہر ثابت ہوئی، और औलिया किराम के जो ख्वाब होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ इशारा जो है वो मौजूद होता है, तो आपने उस इशारे को लिया और फिर ठीक हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक उनको तरबियत के लिए उन्हीं बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के पास जो है वो अली कारी वास्ती के पास वास्त जो शरीफा जो मकाम था वहां पर भेजा और फिर उन्होंने उनकी जहरी उलूम में तरबियत की। और आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये मिलता है कि आप इतने जहीन और फतीन थे कि 20 साल की उम्र में जो एक सिलेबस होता है एक राइज होता है वो आपने तमाम उलूम जो है वो हासिल कर लिए, फिक, तफसीर, हदीस, फलसफा, मानी और दीगर जो उलूम राइज होते हैं वो सारे आपने हासिल कर लिए। और फिर आपकी जो बातनी तरबियत थी यानी जो रूहानी मामला थे जो आपकी बातनी एतबार से तरबियत थी वो आपके मामू चूंकि सूफी बुजुर्ग थे तो मंसूर बताई रहमतुल्लाह ने उनकी बातनी तरबियत की। और जब ये जहरी और बातनी तरबियत का मजमुआ हुआ और एक जबरदस्त अल्लाह के वली बनकर जो है वो सामने उभरे तो फिर खल्क जो है वो आपकी बारगाह में हाजिर होती थी। अच्छा इब्तिदान जब आप जहरी उलूम हासिल कर रहे थे उस वक्त भी अल्लाह पाक ने लोगों का रुझान इनकी तरफ कर दिया, लोगों की तरफ माइल कर दिया कि वो जहरी उलूम के लिए अपनी प्यासों को बुझाने के लिए उनकी बारगाह में हाजिर होते थे। और जब आपकी बातनी मामला की जो है वो शोहरत हुई, पता चला कि इतने बड़े रूहानी बुजुर्ग हैं, इतने जो है वो जबरदस्त अल्लाह के वली हैं, तो फिर दूर दूर से लोग जो है वो अपनी प्यासों को बुझाने के लिए इनकी बारगाह में आ गए।
अल्लाह क्या बात है। और अल्लाह पाक ऐसो की तरफ लोगों के दिलों को मखलूक के दिलों को माइल भी फरमा देता है। अल्लाह औलिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रखे, हम इन्हीं के दर के रहें और उनकी तालीम और तरबियत पर अमल करते रहें। कुछ कॉल्स लेते हैं और देखते हैं हमारे नाज़रीन हमें क्या कहना चाह रहे हैं। जी
हज़रत रिफाए रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अगर कोई करामत हो तो बताएं, और ये भी बताएं कि क्या वली होने के लिए करामत होना शर्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा।
हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर इस पर आज करेंगे। एक और कॉल दीजिएगा।
मेरा आपसे सवाल है कि आप हजरात जिन बुजुर्ग का जिक्र फरमा रहे हैं क्या इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जमाना पाया है? जवाब इनायत फरमा दे।
माशाल्लाह मैं इंशाल्लाह इसका जवाब मैं देता हूँ, करामत वाले का जवाब आप दे दीजिएगा। सैयदना शेख अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से ये मशहूर है कि बाजतुल असरार में है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कदमी हाजी ही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, तो हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी गर्दन को झुका कर अर्ज की अला रकबती, मेरी गर्दन पर भी आपका कदम है। फिर हाजिर ने अर्ज की हुजूर आप ये क्या फरमा रहे हैं? तो यानी लोगों ने तो नहीं सुना था, अल्लाह के वली थे उन्होंने सुन लिया। तो आपने इरशाद फरमाया इस वक्त शहर बगदाद में गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये ऐलान फरमाया है तो मैंने उनके हुक्म की तामील में अपनी गर्दन को झुका लिया है। इसका मतलब है कि वह आपके आप जो है सैयदना शेख अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे पाक के ज़माने के थे और इतने आप यूँ समझे गौस पाक से मोहब्बत करने वाले कि गौस पाक ने फरमाया और आपने अपनी गर्दन को झुका लिया। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने सैयदना अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की गौस पाक की से मुलाकात के हवाले से भी कुछ लिखा है फतावा रज़विया में। बहरहाल तो पता ये चला कि हजरत अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह ज़माने गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के हैं, यानी इतने पुराने बुजुर्ग हैं, यानी इनकी भी करामतें मशहूर और गौस पाक की करामतें भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अल्लाह करीम सैयदना अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह के बाजार पे खूब बरकत अता फरमाए और इनके बरकत से हमें भी दुनिया और आखिर में मालामाल फरमाए। वो जो सवाल हुआ था करामत के वाले से कुछ आप बयान फरमा दें फिर मैं भी कुछ इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ।
एक तो उन्होंने ये भी सवाल में शामिल था,
हाँ करामत जरूरी है,
करामत जो है वो वलीउल्लाह के लिए ज़रूरी है या नहीं? तो अल्लाह के वली के लिए करामत ज़रूरी नहीं है, बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि कई ऐसे औलिया किराम होते हैं जिनको अपनी विलायत का पता नहीं होता
जी।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अल्लाह वाले सिलसिले के अंदर पूरा एक सिलसिला किया अल्लाह वालों की करामत, उसमें करामत की डेफिनेशन, करामत और मौजे में फर्क क्या होता है बहुत तफसील के साथ इस पर कलाम किया गया था। बहरहाल शेख अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह की करामत कई जो है वो किताबों के अंदर लिखी हुई है मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत तो ये है कि आपके पास लोग तावीज लेने के लिए जब आते थे तो जब आपके पास इंक नहीं होती थी, स्याही नहीं होती थी, तो आप हाथ से ही पत्ते के ऊपर तावीज बनाकर दे दिया करते थे, यानी बगैर तहरीर नजर नहीं आती थी, हाथ से ही उस पर कुछ लिखते थे और वो अता फरमा देते थे। तो एक शख्स आया, उसी ने इसी तरह जो है वो तावीज लिया और चला गया,
کچھ عرصے کے بعد امتحانن کہ دیکھتا ہوں کہ ان کو کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں، وہ ان کی بارگاہ میں آیا اور وہی خالی پتا جو بظاہر خالی تھا، ہماری نظروں میں تو خالی تھا لیکن ان کی نظروں میں وہ تعمیر جو ہے
وہ یہ امتحان لینے آیا تھا، خالی پتا کیسے پہچانے گی یہ نیا ہے کہ وہی پرانا ہے،
وہی وہ پتا لے کے جب حاضر ہوتا ہے تو آپ نے جھاڑا بھی نہیں اس کو، یہ نہیں لکھا کیا فرمایا کہ یہ تم کیا لے کر آ گئے اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ پیار سے اس کو کہا بیٹا یہ تعویذ تو لکھا ہوا ہے تو وہ واپس جو ہے وہ لے جاتا ہے، تو ایک اس میں جو ہے وہ آپ کی کرامت بھی ثابت ہوئی اور دوسرا آپ کا انداز بھی ثابت ہوا، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو تو دلوں کے حال بھی اللہ کریم کے عطا سے اذن سے جو ہے وہ جان لیتے ہیں، تو پھر بھی اس کو جھاڑا نہیں، اس کو پیار محبت سے سمجھایا کہ بیٹا یہ تعویذ تو لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح رحمت اللہ علیہ کی ایک بڑی زبردست کرامت جو اس رسالے کے اندر فیضان شیخ احمد کبیر رفائی کے اندر موجود ہے کہ آپ کے ایک مرید تھے، وہ چاہتے تھے کہ شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے باغ کی خریداری کریں، ان مرید کا نام جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، تو احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس گئے جس کا نام اسماعیل تھا، اور اس باغ کی خریداری کے لیے اس سے جب بات چیت کی تو مالک نے کہا کہ میں ایسے تو آپ کو یہ باغ نہیں دوں گا، جو میں مانگوں گا یعنی منہ مانگی میں اس کی پرائس لوں گا۔
اللہ اللہ،
تو شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو مانگو، تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کا ذہن کیسا زبردست ہوتا ہے، وہ کہنے لگے کہ مجھے جنت میں جو ہے وہ محل عطا فرما دیجئے اور آپ لکھ کے جو ہے وہ دے دیجئے، تو آپ فرمانے لگے کہ میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ اللہ والوں کی عاجزی ہوتی ہے اور کرامت کے ظہور کی جب ضرورت ہوتی ہے تو ہی اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، تو آپ اس وقت تو آپ خاموش رہے، آپ نے فرمایا کہ میں کیسے دے سکتا ہوں، لیکن وہ ضد کرنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک جھکایا، جب سر مبارک جھکایا تو آپ کے چہرے پر سرخی آ گئی اور عجیب سی آپ کی کیفیت ہو گئی، کچھ دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے اسماعیل جو تُو نے مانگا تھا ہم نے تجھے عطا کر دیا۔
اللہ،
اب وہ کہنے لگا کہ حضور میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ لکھ کے دے دیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو تحریر لکھ کے دی، آپ نے بسم اللہ شریف لکھی اور فرمایا کہ یہ وہ محل ہے جسے اسماعیل بن عبد المنعم نے فقیر حقیر بندے احمد بن ابو حسن رفائی سے خریدا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس کے ضامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کا جو حدود ہے حدود اربع یہ ہے، ایک طرف جنت عدن ہے، ایک طرف جنت ماوا ہے، ایک طرف جنت خلد ہے، اور چوتھی جانب جنت فردوس ہے، اور فرمانے لگے کہ وہاں کی سب حوریں غلمان قالین ساز و سامان نہریں اور سب درخت اس سودے کے اندر شامل ہے،
اللہ
یہ محل اسماعیل کے دنیاوی باغ کے بدلے میں اللہ پاک اس باغ کا شاہد اور کفیل ہے کہ میں نے اسے عطا کر دیا، اور پھر ہوا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ جو اس مالک تھے جو اسماعیل بن عبد المنعم، انہوں نے وہ پرچی لی اور اپنی اولاد کو دی اور کہا کہ بھئی یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کے ساتھ میرے کفن کے ساتھ رکھ دی جائے، ان کا اللہ والوں کا عقیدہ کیسا ہوتا تھا کہ اللہ
کا شجرا شریف رکھنا سمجھ میں نہیں آتا، عہد نامہ رکھنا سمجھ میں نہیں آتا، یہ اللہ والوں کی تحریر رکھ رہے ہیں
اور کتنے پرانے بزرگ ہیں،
اللہ اللہ،
تو
پاک
کے زمانے کے، تو پھر ان کے جو شہزادے تھے جب ظاہر والد کی جیسی تربیت ہوتی ہے اولاد بھی ویسی ہوتی ہے، اب وہ کہنے لگے کہ بھائی اس باغ میں تو ہم سب شریک تھے تو یہ تو ہمیں سب کو برکتیں ملنی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باغ ہم سب کا ہے، ان کو تسلی وغیرہ دی، اور جب ان کا انتقال ہوا یعنی اس مالک کا جب انتقال ہوا تو
اسماعیل
بن منعم رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی جو ہے وہ اگلے دن صبح ان کی قبر پر لوگوں نے یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا،
سبحان اللہ،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے اختیارات ہوتے ہیں جنہیں وہ بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں، انہیں باغ بھی دلا دیا، ان کو باغ دلا کے ان کی دل جوئی فرما دی اور ان کو جو ہے وہ جنت کا میل دے کے ان کو جو ان کے وارے نیارے،
ان لوگوں کا ذہن بھی کتنا اعلیٰ تھا کہ وہ اللہ کے ولی سے دنیا نہیں مانگتے تھے، وہ آخرت مانگتے تھے، یہاں وہ حضرت ربیعہ کی حدیث یاد آگئی حضور سے، حضور نے فرمایا تو انہوں نے جنت مانگی نا، تو یہ اللہ والوں کا انداز اور ان کا ذہن مدنی ذہن پتہ چلتا ہے لوگوں کا کہ جو اس طرح کا کہ وہ سوال کر رہے ہیں تو آخرت کا کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کی بہتری کا جنت کا کر رہے ہیں، اور اللہ والے عطا بھی فرماتے ہیں، تو اللہ والوں کی کرامات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور بھی سیدنا احمد کبیر رفائع رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، یہ کرامات میں بھی سنانا چاہوں گا حضرت احمد کبیر رفائع رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ کے بھانجے حضرت سیدنا ابو الفرج عبد الرحمن رفائع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے میں امام رفائع رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ان کی باتیں ان کے بیان کو سن رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک آدمی زمین پر اترا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اے مشرق سے آنے والے تجھے خوش آمدید، یعنی آپ اسے پہچانتے تھے، اس نے عرض کی میں 20 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور کچھ بھی نہیں پیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میری پسند کا کھانا کھلائیں، سیدنا احمد کبیر رفائع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری خواہش کیا ہے، اس نے کہا نظر اٹھائی تو اوپر 5 مرغابیاں اڑ رہی تھیں، تو اس نے کہا کہ مجھے ان میں سے ایک بھنی ہوئی مرغابی، گندم کی 2 روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کا ایک جگ چاہیے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرغابیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا فوراً اس آدمی کی خواہش پوری کر دو،
ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک مرغا بھی بھنی ہوئی اس کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے دو پتھر اٹھائے، جو ہی اس کے سامنے رکھے تو حیرت انگیز طور پر وہ دو پتھر چھنے ہوئے آٹے کی عمدہ روٹیاں بن گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہاتھ کو فضا میں یوں گھمایا تو سرخ رنگ کا ایک پانی سے بھرا ہوا جگ نمودار ہوا اور وہ اس درویش کو دے دیا۔ اس درویش نے کھانا کھایا، پھر پانی پیا، اور جس طرح آیا تھا اسی طرح فضا میں اڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ اب اس کے جانے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مرغابی کی تمام ہڈیوں کو بائیں ہاتھ میں لیا اور ان پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے بکھری ہوئی ہڈیوں، اے ٹوٹے ہوئے جوڑوں، اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اڑ جاؤ۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں زندہ مرغابی میں تبدیل ہو گئی اور وہ مرغابی فضا میں اڑتی ہوئی نگاہوں سے اوجل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کیسا اختیار ہے اللہ والوں کا۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے، اللہ کے اختیار، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے سب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کرامتوں کے حوالے سے ہمیں تعلیم دیتا ہے، بس ہمیں اللہ والوں کی کرامات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ والوں کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جب یہ دنیاوی مسائل حل کر سکتے ہیں تو ہمارے اخروی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سیدنا احمد کبھی رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ جاوید رکھے تاکہ ہم ان کی سیرت پہ بھی عمل کر سکیں۔ کچھ کالز مزید ہیں، کالز بھی لیتے ہیں اور ان کی گفتگو سن کے ان کی کالز کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جی
ماشاء اللہ، بہت پیارے اللہ کے کامل ولی حضرت سیدی احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہی تھے؟ اور ان کے عشق رسول کی کوئی حکایت ہو تو وہ بھی ہمیں سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔
آمین و ایاک۔ ماشاء اللہ، بالکل غوث پاک کے دور کے تھے۔ ابھی ہماری بات ہوئی ہے عشق رسول پر، اگر کچھ انشاءاللہ ملتا ہے تو عرض کرتے ہیں۔
زبردست ان کا واقعہ ہے جو یوں سمجھ لیں کہ
واقعہ بھی سن لیتے، پہلے ایک کال لے لیتے تاکہ پھر ہم تسلسل سے آگے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، اللہ والے پروگرام، آج کا موضوع احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بیان ہو رہی ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پروگرام دیکھ کر اللہ کے ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، محسن بھائی کو نظر بد سے بچائے۔ محسن بھائی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا؟ آپ کے کتنے بیٹے اور کتنیاں بیٹیاں تھیں؟ رہنمائی فرما دیجئے اور آپ کی شان میں کلام بھی سنا دیجئے۔ میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے۔
آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ بہت سارے سوالات آپ نے ایک ساتھ کر دیے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ آپ وہ عشق رسول والا واقعہ سنا رہے تھے، بڑا زبردست ان کا واقعہ ملتا ہے۔ یہ جب مدینہ شریف قافلے جاتے تھے تو لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میرا سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا۔
اللہ اللہ۔
ایک مرتبہ ان کو بھی سفر حج کی سعادت نصیب ہوئی اور حج کے ارکان اور دیگر عبادات سے فارغ ہو کر جب یہ مدینہ شریف حاضر ہوئے تو وہاں پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی تو انہوں نے چند اشعار پڑھے۔
اللہ،
تو وہ شعر اس طرح ہیں، فی حالت البعد روح کنت ارسلھا، کہ جب ہم میں دوری کی حالت میں تھا، جب میں دور تھا تو میں اپنی روح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا۔ اب وہ روح کیا کرتی تھی؟ تو قبل الارض عنی فہی نائبتی، وہ میری نائب بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مدینہ پاک کے بوسے لیا کرتی تھی، زمین کو چوما کرتی تھی۔ اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہاذہ نوبت الاشبائی، اب تو ظاہری جسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں فامدد یمینک کی تحوا بها شفتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک عطا فرمائے تاکہ میرے جو ہونٹ ہیں انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کا بوسہ کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ تو کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ روضہ انور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور کبیر رفائی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو بوسا دیا۔ دیکھیں کتنا جو ہے وہ بڑا عشق رسول، تو حضور کی ان کے اوپر عنایت کیسی۔ ظاہر ہم جیسے اگر عرض کریں تو ہمیں تو پتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمارے گناہ اور ہمارے کتنے عیوب لے کے ہم وہاں پر جاتے ہیں،
ہمارا تو وجود اس لائق نہیں ہے کہ ہم وہاں حاضر ہو سکے، لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کیسی ہے، اور جیسے انہوں نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرض کو پورا فرما دیا، تو اس سے احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں جو عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہاتھوں ہاتھ وہ یوں سمجھ لیں کہ انعام بھی عطا فرما دیا، اور عشق رسول کی سمجھ لیں کہ ایک لوگوں کو پتا چل گیا کہ کتنے بڑے عاشق رسول
کہیں ہیں. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ حسان الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیدار ہو جاتا ہے، کہیں یہ ہے کہ ان کو جب یہ عرض کرتے ہیں تو دیدار ہو جاتا ہے، کہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ بشارتیں ہیں، تو کہیں داتا علی حجویری ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کی عنایتیں اپنے ان نیک امتیوں پر، اپنے ان دین کے داعیوں پر، اللہ کے ان ولیوں پر، اپنے ان نائبوں پر ہیں، اور قیامت تک اللہ کے ولیوں پر رہے گی. دیکھیں نبی کا دست حمایت ولی پر ہے، تو یہ ولی کی ولایت سے ایک عالم جو ہے وہ فیض یاب ہو رہا ہے. تو یہ یقین مان لینا چاہیے کہ اللہ کے ولی کا جو روحانی کنیکشن ہے وہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت مضبوط ہے، اور مضبوط ہے تبھی وہ ولایت کے درجے پر.
وہ ولی ہو
ورنہ ولایت ہے نہیں.
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت نہ ہو
کہ
جب کسی کو ولایت دی جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے. پھر حضور یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے حضور غوث پاک کی طرف بھیجتے ہیں کہ جو میرے نائب ہیں عبد القادر ان سے جو ہے وہ اس پر مہر لگوائی جائے، انہیں جو ہے وہ اس کا نام بتایا جائے، اور پھر جب وہاں سے مہر لگ کر آتی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عنایتیں جو ہیں وہ انہیں ملتی ہیں. تو بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس بلکہ شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملفوظات ہیں اس میں بھی اس طرح کا ایک قول یہ ملتا ہے کہ بندہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کنیکشن، اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط نہ ہو جائے، جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں غرق نہ ہو جائے، بالکل وہ یوں سمجھ لیں کہ نہ پہنچ جائے، فنا نہ کر دے، اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا.
واہ واہ کیا بات ہے. اب ملفوظات کی بات چلی تو انشاءاللہ ملفوظات بھی آپ کے لیں گے. یہ جو بھی تعارف انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے کتنے، آپ کے پیر صاحب کا نام کیا تھا، یہ اگر آپ بتا دیں، اور آپ کی اولاد کے بارے میں بھی رسالے میں کچھ لکھا ہوا ہے تو اگر اس کے بارے میں آپ بتا دیں.
آپ کی اولاد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 12 صاحبزادے تھے اور 2 آپ کی بیٹیاں تھیں، اور ان میں سے جو 4 آپ کے بیٹے تھے ان سے آپ کی جو ہے وہ نسل مزید آگے جو ہے وہ بڑھی.
ماشاء اللہ کیا بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. اللہ کریم ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، ہماری اولاد کی ہمیں اچھی تربیت کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کے ملفوظات پہ بھی ہم کچھ بات کرتے ہیں. دیکھیں بزرگ جو ہیں وہ جو فرماتے ہیں یقیناً یہ بھی ایک قابل تقلید چیز ہوتی ہے کہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے. کچھ ملفوظات میرے سامنے بھی ہیں، آپ بھی انشاءاللہ کچھ بیان کریں گے اور ان پر کچھ ہم انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی کرتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اوپر غیر ضروری باتوں کو لازم کر لیتا ہے تو وہ ضروری باتوں نے ضروری کاموں کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک واضح سی بات ہے، اور آپ کا یہ فرمان ہمیں گرے سے باندھ لینے والا ہے آج کے اس دور میں کہ جب کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر تفریحی سامان کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، اپنے مال کو ضائع کیا جاتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو جو ہے بیکار یوز کیا جاتا ہے. اب یہ غیر ضروری کاموں میں لگتے ہیں تو ضروری کام بھی رک جاتے ہیں، یعنی جہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں یہاں مال خرچ کرنا ہے وہاں مال خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جہاں ہمیں ضرورت ہے کہ یہاں ہمیں وقت دینا چاہیے جیسے علم دین کے حصول کے لیے یا والدین کی جو ہے ان خدمت کے لیے یا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. جہاں اپنی صلاحیت کو ہمیں ضرورت ہے کہ خرچ کر کے ہم اس چیز کو اچھا کریں، مثال کے طور پر اپنی صلاحیت، اپنی عقل کو اور اپنی جو آپ کا پروفیشن ہے اس کو جو آپ دین کی خدمت کے لیے، اپنے والدین کی اچھی خدمت کے لیے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے، گھر والوں کی کے لیے حصول رزق حلال کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم کر سکتے ہیں، مگر وہ غیر ضروری چیزوں میں، غیر ضروری کاموں میں استعمال کی وجہ سے ہم وہ ضروری کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اس طرح کا ملتا جلتا ارشاد غالباً امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کا بھی ہے کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. آپ کیا فرماتے؟
بالکل یہ امیر اہل سنت کا فرمانی میں یاد کر رہا تھا، اور کئی آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو کہیں گے کہ جب ہم کرنے والے کاموں میں تھے تو عبادت میں بھی دل لگتا تھا، گناہوں سے بھی بچنے کا ذہن تھا، بچ بھی جاتے تھے، لیکن جہاں بندہ کرنے والے کام چھوڑ دیتا ہے اور غیر ضروری کاموں میں لگ جاتا ہے. اب غیر ضروری کی بھی ظاہر اقسام ہے، بعض غیر ضروری ایسے ہوں گے جو مباح ہوں گے، بعض غیر ضروری ایسے ہوں گے جو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں گے، وہ خود گناہ والے کام ہوں گے. تو ظاہر جو گناہ کا کام ہے اس سے تو بہر صورت بچنا ہی بچنا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض مباح کاموں میں بھی جب بندہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے وہ نیکیوں کا جو اس کا جو ٹائم نیکیوں میں ایکسپینڈ ہو سکتا تھا وہ تو اسی طرح چلا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں بھی بندے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا، جوانی اپنی کن کاموں کے اندر گزاری، اور روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ بندہ قیامت کے دن بھی اس بات پر حسرت کرے گا کہ مجھے علم دین سیکھنے کا موقع ملا اور میں علم دین نہ سیکھ سکا۔
ہمارا یہ حال ہے اور بعض بزرگوں کا یہ حال ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی زندگی کا جو نظام تھا وہ ایسا تھا کہ وہ فرماتے کہ اگر مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ آج اور ابھی میری موت آنے والی ہے تو میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مزید میں کوئی اضافی کام کر سکوں، کیونکہ میرا پورا وقت رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایسا میں نے نظام بنایا ہوا ہے کہ فضول کام نہیں ہوتے،
وہ تو رام دیگاؤں کو کم کر دیا کرتے تھے، غذائیں جو ہے وہ کم کر دیا کرتے تھے اس مقصد سے، اس نیت سے کہ اس غذا کو میں کھاتا ہوں تو اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، میں ستو پیوں گا تو میرا وقت جو ہے وہ کم اس میں صرف ہوگا، تو میں تسبیحات میں اضافہ کر دوں گا، اللہ کی عبادت زیادہ کر دوں گا، حالانکہ ان کا جو کھانا پینا بھی عبادت ہی ہوا کرتا تھا، وہ تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھایا کرتے تھے۔ اور شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کبھی کبھی جو ہے وہ ایک دو لقمے کھا لیا کرتے تھے، کافی دن گزر جاتے تھے اور کھاتے تھے چند لقمے، اور پھر جب مرید آپ سے کچھ سوال کرتے تھے تو ان کے لیے آپ زبردست جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کرتے تھے، لنگر کا اہتمام کرتے، لنگر کھانا چلتا رہتا۔ بعض ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ میں جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا 15 شعبان کو تو تقریباً 1,00,000 افراد وہاں موجود تھے، اور ان 1,00,000 افراد اس وقت، اور ان تمام کے کھانے کا اہتمام شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا تھا، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان کے آستینے پہ حاضری ہوتی تھی تو ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور ان سب کے کھانے کا اہتمام شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے،
لوگ کے لنگر خانے آباد رہے، اللہ یہ غریب پروری ہے، اللہ پاک ان کے صدقے ان کے لنگر سے جو ہے لوگوں کو جو ہے رزق عطا فرما رہا ہے، یہ اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے، تو لنگر جو خانے ہیں خانقاہوں کے مزاروں کے جو شریعت کے دائرے میں لے کے سارے چل رہے ہیں یہ یقیناً یہ لوگوں کے فائدے کے ہی ہیں،
حالانکہ خود رغبت نہیں ہے کھانے کی طرف اتنی،
یہ اللہ والوں کا ہے،
اللہ والوں کا انداز ہے،
غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود یہ آپ بھی کم کھاتے تھے، کھلاتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کچھ مزید بھی آپ فرامین اگر بیان فرمایا حضرت،
ایک اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست فرمان ملتا ہے کہ جس کو اللہ پاک عزت عطا فرمائے وہ ہر جگہ عزت دار ہوتا ہے،
بے شک،
اور جس کو لوگ عزت دے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے وہ عزت دار ہی سمجھا جائے، تو دیکھیں اللہ پاک کا قرآن میں فرمان بھی ہے کہ عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ذلت بھی اسی کی طرف سے ہے، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے عزت عطا فرماتا ہے تو یہاں پر حسد نہیں کرنا چاہیے، بندہ یہ سوچے کہ اس کو جو عزت ملی ہے اس کو جو شہرت ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اسے حسد کروں اور اس کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا، کیونکہ عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں چاہے جتنی کوشش کر لوں اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتا، میں کوشش بھی کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے اللہ پاک کو اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے تو وہاں حسد نہیں کرنا چاہیے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کی جو ہے وہ نام کے اندر کچھ کمی ہو، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو بس کسی کو مقام مل جائے حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکوں گا، بس میرا نہیں ہے وہ کیلیبر، میری کیفیت نہیں ہے، میں اپنے جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں، میرے اپنے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے صلاحیت میں کمی ہو، وسائل میں کمی ہو، اس بندے کو اللہ پاک نے اگر کوئی مقام دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، بعض لوگ بلا وجہ جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جس سے اس کی جو ہے وہ عزت میں کمی آنے کا بظاہر اندیشہ ہوتا ہے، لیکن وہی میں نے اس طرح عرض کیا کہ جس کو اللہ پاک عزت دے پھر وہ ہر جگہ عزت دار ہی ہوتا ہے۔
سبحان اللہ، بڑا خوبصورت فرمان میں بھی آپ کا سنانے جا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک، نہ تو کسی سے مانگو، نہ کسی مانگنے والے کو منع کرو، اور نہ ہی کچھ جمع کرو، کتنی خوبصورت زندگی ہے، نہ مانگنا ہے، نہ مانگنے والے کو منع کرنا ہے، اور نہ ہی کچھ جمع کرنا، اچھا اب جمع بھی نہیں کر رہے اور آنے والے کو دے بھی رہے ہیں، آپ نے کہا نا 1,00,000 افراد کا لنگر، اور جب بھی کوئی ان کے یہاں آتا ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے زندگی میں بھی کھلاتے رہے، اور آج بھی آپ کے مزار شریف پر جانے والوں کو لنگر شریف ملتا ہے، ہم خواجہ صاحب کو دیکھیں تو وہاں لنگر شریف ملتا ہے، بابا فرید کو دیکھیں وہاں لنگر شریف ملتا ہے، غوث پاک کے مزار شریف پہ آپ کے آستانے کا بھی یہی حال ہے کہ وہ لنگر ملتا ہے، مگر انہوں نے اپنے لیے جمع نہیں کیا، اپنے لیے جمع نہیں کیا، اللہ کے راہ میں دے دیا کرتے تھے اور کسی سے مانگتے بھی نہ تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے، اللہ کریم ان کو جو ہے وہ مرتبہ و مقام عطا فرماتے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورے کرنے والے تھے، اللہ کریم ان اولیاء کے صدقے ہمیں مال دنیا سے جو ہے وہ نفرت عطا فرما دے کہ وہ مال ہمارے دل کے اندر نہ بس جائے، ہماری ضرورت ہماری پوری ہو جائے، اور ہم جو ہے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. اللہ والوں کی زندگی مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح کی تھی کہ وہ دنیا میں دنیا داری نہیں کرتے تھے, دنیا کو آخرت کے لیے بناتے تھے. ہم دنیا داری میں پھنس گئے, اس وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مشکلات کا شکار ہیں. دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا لیں, آخرت کے لیے اعمال کریں, اپنے تمام افعال کو شریعت کے مطابق کر لیں, آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی, آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. ایک اور کال دیجیے گا.
محمد وسیم اتاری فیصلہ آباد سے عرض کرتا ہوں. محترم, اگر کوئی شخص زندگی کو 35-40 سال تقریباً گناہوں میں گزار دے, تو اس کو معلوم بھی ہو علم بھی ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, اب تقریباً اس کو دن رات اسی کیفیت میں گزر رہا ہو کہ یہ میرا بس آخری وقت آنے والا ہے, پھر بھی وہ نماز یا روزہ وغیرہ اللہ پاک کی بتائے ہوئے احکام پہ عمل نہ کرے, تو ایسی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے, یا کوئی ایسا مدنی پورا عائد فرما دیں کہ اس کے دل کو کوئی سکون ہو سکے.
اللہ اکبر. دیکھیں یہ چیز, یہ احساس جو ہے نا, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اسے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ کر جاؤں, مگر دیکھیں تاخیر نہ کرے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سچی توبہ کرے, سابقہ گناہوں پر سچی توبہ کرے, اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے. توبہ سے دل کی گندگی دور ہوگی انشاءاللہ, پھر جو ہے نیکی کی طرف دل مائل ہوگا, پھر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور ان کی صحبت اختیار کرے, نیک بندوں کے پاس بیٹھے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے, ہمت کرے. دیکھیں موت تو کل بھی آنی ہے, آج بھی آنی, آ جائے گی, اس میں نہ لگے رہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا, بلکہ بس آگے بڑھیں, ہمت کریں, سچی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے آپ اپنا قدم راہ خدا میں بڑھا دے بڑھا دے, تاکہ دین اپنی جو ہماری آخری لمحات ہے کم از کم وہ جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کاموں میں ہو جائے. یہاں فراز بھائی کتنی خوبصورت وہ حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ اللہ پاک جسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے نا. ایک آدمی کے بارے میں فرمایا حدیث پاک میں, جس کا مضمون یوں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ جنت میں جانے والے اعمال کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا, پھر تقدیر غالب آتی ہے اور پھر مرنے سے پہلے اسے برے لوگوں کی صحبت ملتی ہے اور وہ برے کام کرتا رہتا کرتا رہتا, یہاں تک کہ اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے اور یعنی وہ جہنمی والے کام کرتے کرتے مرتا ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے جو جہنمی والے کام کرتا ہے, پھر تقدیر غالب آتی ہے اور اللہ پاک اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے, پھر وہ نیکیاں کرتے کرتے جنتیوں والے کام کرتے کرتے جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے. اور پھر ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا, سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مرنے سے ایک سال پہلے جو ہے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دیتا ہے. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ توبہ کی توفیق مل رہی ہے, دل مائل ہو رہا ہے, تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟
لیکن اولیاء کرام کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے خوف خدا سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں. اب شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں کہ آپ وقت وصال, حالانکہ آپ نے ساری زندگی عبادات میں گزاری, ریاضات میں گزاری, روزانہ 400 نوافل پڑھا کرتے تھے, اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے, 2000 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے, لیکن جب وقت وصال آتا ہے تو آپ جو ہے وہ آخری لمحات میں اپنی داڑھی مبارک مٹی پر رگڑتے ہیں اور روتے روتے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے بخش دے. تو یہ خوف خدا تھا ان کا. بزرگوں کی سیرت میں ایک چیز نمایاں ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی ان کو فکر ہوتی ہے, ایمان کی حفاظت کا ان کا ذہن ہوتا ہے اور نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ پاک سے توبہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں جہاں اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا وہاں کیا فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدوں وقیاماً, ایک تو ساری ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں, سجدوں اور قیام میں گزار دیتے ہیں, پھر ہماری طرح جو ہے پھول نہیں جاتے بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ یا اللہ ہم نے تو اپنی طرف سے عبادت کر دی, اب وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. اے اللہ یہ جہنم جو ہے یہ بڑی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے, بڑی چمٹ جانے والا اس کا عذاب ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ اولیاء کرام کا خاص وصف ہے کہ ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے ان کو دیکھیں گے کہ وہ بھی خوف خدا سے رو رہے ہیں, ان کے بھی عشق مصطفیٰ میں آنسو نکل رہے ہیں, وہ بھی اللہ پاک سے گریہ اور زاری کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, قبر و آخرت کا ڈر ان کے اندر موجود ہے, تو یہ ذہن بنتا ہے. جب بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. اب بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بندہ جتنے گناہ کر لے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن, اس کی روح کا کنیکشن اس کے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, بندہ کہاں جاتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے. اس کا یہ اعتقاد اور یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا وہ مجھے عطا فرمائے گا. عجیب سا میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ ایک شخص کے ساتھ میں موجود تھا, تو کوئی ایسی بات چلی تو اس پر جو ہے وہ کوئی دعا کی کوئی بات چلی تو اس نے کہا کہ قاری صاحب آپ جو ہے نا بالکل دعائیں کرتے ہوں گے، حالانکہ وہ داڑھی منڈا تھا، پین شرٹ پہنا ہوا تھا، اور اس کی بات نے ایسی چوٹ کی مجھے، کہا کہ قاری صاحب آپ بالکل دعا کرتے ہوں گے، لیکن میں جو نا آپ سے بھی زیادہ دعائیں کرتا ہوں، میں اپنے رب سے رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، میں اس سے یہ مانگتا ہوں وہ مانگتا ہوں، اتنی دعائیں تو آپ بھی نہیں کرتے ہوں، یہ مجھے کہا۔ اور جب میں نے اس کے جملے سنے نا تو میں تو بالکل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا کہ یار یہ پتہ نہیں کیسی اس کی طرف سے کہیں ہمیں چوٹ کیا گیا ہے کہ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے جیسا کوئی نیک ہی نہیں ہے، ہم جتنی دعائیں کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر دعائیں کون کرتا ہوگا،
جو خدمتیں کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور دوسرا یہ تو ایک عام سا آدمی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی ادا پسند آ جائے ہمیں نہیں پتا۔
یہاں پہ میں ایک عرض کروں گا کالر کے لیے کہ جنہوں نے کال کی یا اپنے لیے کہا کسی کے لیے بھی کہا، ان سے عرض ہے کہ سب سے پہلے تو اٹھیں، وضو کریں، دو رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیکھیں بندہ جب رو کر دعا کرتا نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کریم کو یہ رونا بڑا پسند ہے، اب اللہ کے خوف کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک میں تائب من الذنب کم لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرے کہ رونا آ جائے، اس کیفیت میں رونا آ جاتا ہے، پھر دل کی دھلائی ہو جائے گی۔ پنج وقت نماز کا ارادہ فرمائیں، اور آپ جس شہر میں بھی ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، مدنی مرکز میں تشریف لائیں، وہاں پر آ کر سنتیں سیکھیں، علم سیکھیں، اور اپنے اندر یہ جذبہ بڑھائیں کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ عمل آپ کے لیے بھی انشاءاللہ باعث نجات ہوگا اور دوسروں کے لیے باعث ترغیب ہوگا۔ یہاں ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں اللہ جب چاہتا ہے نا بندے کو توفیق، جب اللہ پاک دیتا ہے تو دیر نہیں لگتی بدلتے ہوئے، دیر نہیں لگتی انسان بدل جاتا ہے۔ اللہ والوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں بہت سارے ولی تو وہ ہوئے ہیں فراز بھائی جو مادر ذات ولی تھے، یعنی جو اللہ پاک نے ان کی ولایت کا شعرا پہلے سے فرما دیا تھا، مگر بہت سارے اولیاء وہ بھی ہیں کہ جن کی پہلی زندگی، ولایت سے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، پھر اللہ پاک نے ان کو ولایت کا جو درجہ عطا فرمایا۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے زازان والا، وہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جب رحمت خدا ہوتی ہے تو انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ تو پھر اللہ چاہتا ہے تو بندہ ولی بھی بن جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ توفیق اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توفیق کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بس ظاہر انسان چاہتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، دل بوسوں کا چاہتا ہے مگر نہیں چھوٹ پاتے۔ میں عرض کروں گا کہ کوشش جاری رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ اللہ تو مجھے گناہ کی عادت چھڑا دے، تو مجھے گناہ کی عادت چھڑا دے، انشاءاللہ رب کا کرم ہوگا، گناہ چھوٹ جائیں گے، نیکیوں میں دل لگ جائے گا، توفیق الہی شامل ہے آلو گی، انشاءاللہ عزوجل پچھلا سارا اچھا ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟
مزید بات ایڈ کروں گا اس میں کہ تھوڑا سا مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا،
مجاہدہ
یعنی تھوڑی سی ریاضت اور تھوڑی کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ بس میں دعاؤں پر ہی جو ہے وہ اکتفا کرتا رہا ہوں اور میں جو ہے وہ نیک بن جاؤں گا۔ دیکھیں جب تک بندہ کوشش نہیں کرے گا نا اس وقت تک اس کو سکسیس نہیں مل سکتی۔ یعنی آپ بزرگان دین کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی سیرت میں آپ کو بنیادی طور پر مجاہدہ، ریاضت، کوشش ملے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے دروازے جو ہے کھول دیتے ہیں، اپنی راہیں جو ہے راستے کھول دیتے ہیں، اس کو اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیں، کیا مجاہدہ نہیں ملتا؟
25 سال
پورے پورے سال آپ بغیر کھائے پیے گزار دیتے تھے۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں، شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں نے ذکر کیا چند لقمے کھاتے تھے اور آپ تو دو قمیصیں بھی نہیں رکھتے تھے، آپ کا جو لباس تھا وہ بھی ایک ہی ہوا کرتا تھا، جب اس کو دھونے کی حاجت ہوتی تھی آپ دریا میں چلے جاتے تھے اس کو دھوتے تھے، اور خوش بھی پھر جو ہے وہ سورج کی روشنی میں کر لیا کرتے تھے، یوں خوش کر لیا کرتے تھے۔ تو مجاہدے کے بغیر، کوشش کے بغیر، ریاضت کے بغیر جو ہے وہ بندے کو سکسیس نہیں ملتی۔ حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان ہے کہ دنیا کی جو چیزیں وہ مشقت کے بغیر نہیں ملتی، تو آخرت کی چیز جو اللہ پاک کے پاس ہے جو باقی رہنے والی ہے وہ کیسے بغیر مشقت کے ملتی؟
پھر اس ریاضت کے نام بات، اس دور میں ریاضت اور مجاہدے کو سمجھنا بھی ایک مشکل کام ہے، تو میں آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس دور کے اللہ پاک نے ایک نیک بندے کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا ہے جسے ہم امیر اہل سنت کے نام سے جانتے ہیں۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے مجاہدہ کرنے کے لیے، اپنی آپ کو ریاضت پر پیش کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے 72 نیک اعمال کا رسالہ اسلامی بھائیوں کو دیا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 کا ہے، اور پھر طالبات اور طلبہ کے لیے الگ الگ ہیں۔ یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ ریاضت ہے، یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یہ رسالہ آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے، انشاءاللہ اسکرین پر دکھائیں گے۔ اگر آپ نے آج تک یہ رسالہ نہیں لیا میں کہوں گا آپ لے لیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں انڈرائیڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اس کی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, 72 نیک عام اصلاح اعمال کی جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو آپ بھریں, انشاءاللہ عزوجل یہ مجاہدہ آپ کو آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بن جائے گا. حضرت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہم نے بات کی, آخری جملہ کہہ کر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا تو بتایا جاتا ہے, لکھا ہے کتابوں میں, کہ آپ کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. اللہ والوں کے ہاتھ میں دل ہوتے ہیں لوگوں کے, اللہ کریم ان کی جو ہے پر رحمت فرماتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہ ولی سیدنا احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا سے گئے ہوئے, ان کو سینکڑوں سال ہو گئے مگر ان کی محبت آج ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کریم سیدنا احمد کبیر رفائے رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہماری دنیا ہماری آخرت بہتر بنا کر ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ